السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق الله العظيم. محترم حاضرين معزز سامعين، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں صحت اور عافیت اور سلامتی عطا فرمائی، بیماریوں سے بچایا، عافیت عطا فرما کے اپنے گھر میں لا کے اپنا مہمان بنا کے بٹھایا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہی کا فضل و کرم ہوتا ہے، اسی کی توفیق شامل حال ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے اپنے دربار کی حاضری کے موقع عنایت فرما دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ساری زندگی ہم سب کو اپنے گھر سے وابستہ رکھے اور اس کی بدولت آخرت میں عرش کا سایہ ہم سب کو نصیب ہو جائے. جو محبت اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی محبت آخرت میں بندوں کو ملے گی. اللہ پاک اعلان فرمائیں گے، کہاں ہیں وہ دو آپس میں میری ذات کی خاطر محبت کرنے والے، کہ آج میں ان کو اس محبت کا انعام دوں. پھر اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے ان کو نوازیں گے. ان مسجدوں میں آنا، اللہ اور رسول کی باتوں کا سننا اور اچھائی کو سن کر اپنی عملی زندگی میں اس کو اپنا لینا، یقیناً یہ بہت ہی سعادت مندی کی بات ہے. گزشتہ جمعہ مضمون کے اختتام میں حضرات نے سماعت فرمایا کہ دین اسلام کے جو پانچ شعبے ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشرت، ہر شعبے کے اندر ہمیں صاف ستھرا اور پاکیزہ بن کر جینا ضروری ہے. صرف ایک شعبے کی طرف توجہ ہو، باقی شعبوں میں خلل واقع ہو، تو یقیناً یہ زندگی ہماری پھر ادھوری ہے. عقائد ہمارے مضبوط اور صاف شفاف ہوں، عبادات کے میدان میں ہم عمدہ شہ سوار ہوں کہ وقت آنے پر عبادت کو انجام دینے والے ہوں، اور معاملات کی صفائی کہ جب کبھی کسی دوسرے سے لین دین کا معاملہ ہو، قرض ہو، امانت ہو، دیانت ہو، کوئی خرید و فروخت کا معاملہ ہو، کوئی بات کی سچائی ہو، تو ہم صاف ستھرے، دل کے بھی صاف ہوں، زبان کے بھی صاف ہوں، وعدے کے پکے ہوں اور بات کے سچے ہوں، تو معاملات کی صفائی حد سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کے میدان میں ہم اعلی اخلاق کے معیار پر فائز ہوں، عمدہ صفات اور عمدہ عادات ان کو ہم نے اپنایا ہوا ہو. اسی کے ساتھ ساتھ معاشرت کے طرز زندگی ہمارا ہر ایک کے ساتھ ایسا عمدہ، نرالا اور پیارا ہو کہ ہم ہر دل عزیز ہوں، محبوب اور مقبول بندے ہوں، اللہ کے نزدیک بھی اور اللہ کے مخلوق کے نزدیک بھی. زبان، اس کو اگر انسان صحیح معنوں میں قابو کر لے تو یہی زبان انسان کو ایسا میٹھا بنا دیتی ہے، شیر و شکر بنا دیتی ہے. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ ایک مقولہ اکثر و بیشتر سنایا کرتے تھے، زبان شیری ملکگیری، کہ اپنی زبان کو میٹھا بنا لو اور لوگوں کے دلوں پر راج کرو. میٹھا بول بولنا اگر انسان سیکھ جائے تو گھر میں، گھر سے باہر، ہر طرف ہر دل عزیز بن جاتا ہے. اپنی زبان کو قابو میں کرنا اگر ہم نے سیکھ لیا، اور زبان سے کوئی زہریلے بول، طنز اور طعنے، غیبت، چغلی، برائی، نفرت، عداوت، تکبر کی باتیں، ان چیزوں کو اگر ہم اپنی زندگی سے نکال باہر پھینک دیں، اور زبان ہماری ایسی صاف ستھری، پاکیزہ اور مبارک ہو کہ ہمیشہ اس سے اللہ تعالیٰ کی یاد جاری اور ساری ہو، اور ہمیشہ ہماری زبان سے مخلوق خدا کو دل ٹھنڈا کرنے والی باتیں سنائی دیتی ہوں، تو یہ زبان بہت اہمیت کی حامل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر و بیشتر جہنم میں گرائے جانے والے جو اعمال ہیں وہ زبان کے بول ہیں. کہ انسان بے بات ہو جائے، منہ پھٹ ہو جائے، جو دل میں آئے زبان سے اس کا برملا اظہار کر دے، سامنے والے کا دل ٹوٹتا ہو یا جڑتا ہو، اس کی انسان پرواہ کیے بغیر اظہار کرنے والا ہو، تو ایسا انسان بہت ساری برائیوں کو اپنے لیے سمیٹ لیتا ہے. حدیث مبارک میں ہے، آخرت میں ایک بندہ آئے گا جس کی نیکیوں کے انبار اس کے ساتھ ہوں گے، فیصلہ ہوگا دوزخ میں ڈالے جانے کا، حیران پریشان ہوگا کہ یار اب اتنی ساری نیکیاں لایا ہوں سر محشر، مخلوق خدا بھی حیرانی میں مبتلا ہو جائے گی کہ اتنے بڑے بڑے نیکیوں کے ذخیرے اور فیصلہ ہے دوزخ کا. پوچھا جائے گا کہ کیوں، بتایا جائے گا کہ تمہارے ایک بول سے دو قبیلوں میں لڑائی شروع ہوئی، جھگڑا شروع ہوا، توڑ پیدا ہوا، نتیجہ بہت دور تک دشمنیوں اور عداوتوں کا جا پہنچا. کوئی چگلی لگائی ہوگی، کوئی شکایت کی ہوگی، کسی کو کسی کے خلاف بھڑکایا ہوگا، کوئی ایک بول اس نے ایسا بولا جس کی وجہ سے دو افراد سے لے کر دو خاندانوں میں، دو خاندانوں سے توڑ پیدا ہو کر نفرتیں، عداوتیں اور لڑائیاں جنم لے چکی تھی. فرمایا کہ تمہارے اس بول کی سزا مقدم ہے، پہلے اس سزا کو بھگت لو، اس کے بعد پھر نیکیوں کا حساب ملے گا. یہ زبان بڑے بڑے خطرناک معاملات انجام دلوا لیتی ہے. اس کے برعکس فرمایا کہ ایک شخص آئے گا، اعمال نیکیاں ذخیرہ تو تھوڑا سا ہوگا، فیصلہ ہوگا جنت کا. لوگ حیران ہوں گے کہ پونجی تو مختصر سی ہے اور نجات کا فیصلہ ہو گیا. بتایا جائے گا کہ تمہارا ایک بول دنیا میں تم نے ایسا استعمال کیا تھا جس کی وجہ سے دو ٹوٹے ہوئے خاندانوں میں، دو قبیلوں میں جوڑ پیدا ہو گیا تھا، مصالحت ہو گئی تھی، صلح صفائی ہو گئی تھی، تمہارے سمجھانے بجھانے کی وجہ سے ٹوٹے ہوئے خاندان آپس میں جڑ گئے تھے. اس نیکی کی بدولت سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ. تو میں نے آخر میں عرض کیا تھا کہ یہ دین اسلام کے جو پانچ شعبے ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشرت، ان پانچوں کے پانچوں شعبوں میں ہمیں کھرا سکہ بن کر جینا ہے. صرف عقائد، صرف عبادات، صرف معاملات ایک شعبہ ہو، باقی شعبے ادھورے ہوں، تو اس کی مثال جیسے ہاتھ کی پانچ انگلیاں ہیں، کامل مکمل صحیح سالم ہوں گی تو ہاتھ کی قوت کامل مکمل ہے. ایک انگلی بھی کٹ جائے تو ہاتھ کی طاقت کمزور پڑ جاتی ہے. تو تمام تر شعبوں کو توجہ کے ساتھ اصلاح کی ضرورت ہے، اور اصلاح میں نے کہا تھا کہ وہ طبیب حاضر کے بغیر نہیں ہوتی. خود انسان اپنی اصلاح کرنے بیٹھ جائے تو اول تو اس کی خامی خامی ہی نہیں دکھائی دے گی، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون سی میرے اندر عادت بری ہے، کون سی اچھی ہے. اس کے لیے اہل اللہ، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنا ضروری ہے کہ انسان کسی بھی طبیب حاذق سے، طبیب روحانی سے اپنا رشتہ ناتا جوڑ لے، اور پھر اپنی زندگی میں آنے والی الجھنیں، کمی کوتاہیاں، خطاؤں کو تنہائی میں اس کے سامنے بیان کرے کہ میری زندگی میں یہ روب لگے ہوئے ہیں، ان مشکلات سے میں دو چار ہوں، اس سے چھٹکارے کا کیا طریقہ کار ہے. اچھی صحبت میں انسان جب رہتا ہے، بڑا مبارک، بڑا پیارا شہر ہے، اختر و با خدا کبھی ہو جائے گا ضرور، رہتا ہے روز و شب جو کسی با خدا کے ساتھ. اللہ کے کسی دوست کے ساتھ دوستی جوڑ لے، چند دن کے اندر یہ خود اللہ کا دوست بن جائے گا، اللہ کا ولی بن جائے گا، اللہ کا محبوب و مقرب بن جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس دوست کی زندگی کا رنگ اس پر جب چڑھے گا، یہ بھی متبع سنت بنے گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات اس کے مضبوط ہوں گے، اس کی زندگی میں وہ کانٹے، وہ ٹوٹے ہوئے کانچ، وہ روڑے اور پتھر جو اس کی زندگی کے اندر چبھتے تھے، یہ کے بعد دیگرے دھیرے دھیرے وہ اپنی ان خامیوں سے جب دوری اختیار کرے گا، اپنے وجود کی حفاظت کرے گا، نظروں کی حفاظت، کان کی حفاظت، زبان کی حفاظت، اپنے پیٹ کی لقمہ حرام سے حفاظت، ناجائز تعلقات اور محبتوں سے حفاظت، امانت اور دیانت کا احترام، مقدس رشتوں کا احترام، صلہ رحمی کا پاس رکھنا، مختلف مختلف چیزیں جب اخلاقیات کے میدان میں، معاملات کے میدان میں اس میں بہتری آنی شروع ہوگی. وہ حدیث مبارک بڑی ہی پیاری ہے، صحیح من قطعت، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، واف من ظلمت، جو تم پہ ظلم و زیادتی کرے، تجاوز کر جائے، معاف کر دو، وہ احسن الى من اساء اليك، جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس برائی کا بدلہ بھی اچھائی سے دے دو. یہ پورے اخلاق حسنہ کا نچوڑ ہے. اگر اس پر عمل کر لیا جائے کہ ٹوٹے ہوئوں کو جوڑنا، دل صاف ہو، نیت پاک ہو، انسان مخلص اور بے لوس محبت لے کر بڑے سے بڑے ٹوٹے ہوئے رشتے کے پاس پہنچ جائے، اللہ کے دین، اللہ کے حکم کی تکمیل کی خاطر، اس کے اس خلوص کا اثر ضرور بھی ضرور سامنے والے کی ذات پر پڑے گا. آپس میں ایک دوسرے کو ہدیے اور تحفے دیا کرو، محبتیں تمہارے اندر جڑیں مضبوط کریں گی. انسان ٹوٹے ہوئے رشتوں کو ہدیہ دے دیا، تحفہ دے دیا، کوئی موقع آیا خوشی کا ان کو نواز دیا، یہ وہ گر ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. تو اصلاح نفس، انسان کی اپنے نفس کی اصلاح ہو جائے، نفس سدھر جائے. نفس کا مطلب مزاج اور طبیعت، اس کی طبیعت سدھر جائے. اتنی آسانی سے انسان کا نفس سدھرتا نہیں، اس کے لیے کچھ مشقت اور پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. جس انسان کو زندگی میں جس گناہ کا چسکا پڑ چکا ہو، اس سے بچنا اس کے لیے کافی دشوار اور مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے پھر اس کو مجاہدوں کے دور سے گزرنا ہے، آخرت کے معاملات کو سامنے رکھنا ہے. ایک شخص ہے، سرے بازار جاتا ہے، بے حیائی ہے، بے پردگی ہے، عریانی اور فحاشی ہے، طرح طرح کے بے پردگی کے مناظر سامنے ہیں، دل بھر کے دیکھ سکتا ہے. آج اس کو ہاتھ کے ہاتھ پکڑنے والا، سزا دینے والا نظام اللہ میں نے نہیں رکھا. فرمائیں کہ دار الامتحان ہے، اپنی زندگی کا تم پرچہ دے رہے ہو امتحان حال کے اندر، اپنی زندگی کے سیاہ اور سفید وہ سارے اوراق بھر رہے ہو. کل یوم جزا ہے، مالک یوم الدین، بدلے والے دن کا مالک اللہ احکم الحاکمین. کل روز جزا جب آئے گا، بدلے کا دن جب آئے گا، تو ایک ایک چیز کا فیصلہ نمٹائے گا. کہاں تم نے چوک کی تھی، کہاں تم نے غفلت برتی تھی. یہی موقع ہے، سامنے بد نظری کر سکتا ہے، آنکھوں کو بے احتیاطی کے ساتھ استعمال کر سکتا ہے. تو اگر نظر بھر کے دیکھ لیا، پہلی نظر غلطی سے پڑ گئی، معاف ہے. دوسرا کہ جب وہ ارادتاً نظر اٹھا کر دیکھتا ہے اور لذت حاصل کرتا ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن اس کو اس گناہ کی سزا اگر توبہ کیے بغیر مر گیا، لوہے کی سلاخیں گرم کر کے اس کی آنکھوں میں داغی جائیں گی کہ تم نے ہماری دی ہوئی عظیم نعمت کی یہ ناقدری کی کہ جس کام سے منع کیا تھا اسی کام سے تم لطف اندوز ہوئے. لیکن وہی مرحلہ تھا، نظر اٹھا سکتا تھا، دل میں جذبات بھڑک رہے تھے، لیکن نظر کو جھکا لیا. یہی نظر کا جھکانا سابقہ گناہوں کو لمحوں کے اندر معاف کرا دیتا ہے، اور منٹوں کے اندر بندہ اللہ سے قربت کا درجہ طے کر لیتا ہے کہ صرف اللہ کی محبت، اس کے ڈر اور خوف سے اس نے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا لیا. لمحوں کے اندر خطرناک وبال بھی بنا سکتا ہے اپنے لیے، لمحوں کے اندر اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب بھی حاصل کر سکتا ہے. آنکھ ہو گئی، کان ہوئے، زبان ہوئی، اعضاء اور جوارے ہوئے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے صاف لفظوں میں فرما دیا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. عظیم الشان نعمتیں دی ہیں، کان ہو گئے، آنکھیں ہو گئی، زبان ہے، سر سے لے کر پاؤں تک دل دماغ ہے. فرمایا کہ ہر ہر عضو بدن، جزو بدن کے بارے میں آخرت میں تم سے پوچھوں گا. نعمتیں دی تھی، عقل دی تھی، سمجھ بوجھ دی تھی، فکر و خیال دیے تھے، دانش مند بنایا تھا، ہوش مند انسان بنایا تھا. دل دماغ تم کو دیے تھے، اعضاء اور جوارے دیے تھے، صحت اور آزادی دی تھی، خوشحالی دی تھی، اعضاء اور جوارے میں لچک دی تھی، میری عبادت انجام دے سکتے تھے. کتنا اپنے بدن کو میری خدمت میں لگا کر آئے ہو، اور کتنا تم نے میری نعمتوں کو میری نافرمانی میں استعمال کیا. ان السمع والبصر والمؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. سر سے پاؤں تک ہر جزو بدن کا اللہ میں حساب لیں گے. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. فرمایا کہ انسان کسی بھی لفظ کا تلفظ نہیں کرتا مگر ہمارا نگران لکھنے والا فرشتہ فوراً اس کو کتابت کے ذریعے محفوظ کر لیتا ہے. کون سا کلمہ اس نے خیر کا نکالا، کون سا کلمہ اس نے شر کا نکالا. تو نیک صحبت میں جب انسان رہتا ہے، محتاط ہوتا ہے، نظروں کی حفاظت بھی سیکھتا ہے کہ میرے رب نے کھلے لفظوں میں مجھے اشارہ دیا، قل للمؤمنین، اے پیارے پیغمبر، آپ اہل ایمان، میرے ماننے والے بندے جو مجھ پر ایمان لا چکے ہیں، ان سے فرما دیجیے، یغضوا من ابصارهم، نظروں کو جھکا کے رکھا کریں، ویحفظوا فروجهم، شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں. آنکھ سے آغاز ہوتا ہے، شرمگاہ پہ اختتام ہوتا ہے، ابتدا انتہا دونوں چیزوں کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں صراحتاً ذکر فرما دیا. فرمایا کہ یہ ان کی پاکیزگی کے لیے زیادہ بہتر ہے. وقل للمؤمنات، اور پھر دوسری آیت متصل اللہ پاک نے فرمایا کہ میری مومن بندیوں سے بھی آپ واضح لفظوں میں فرما دیں یغضضن من ابصارهن, اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھنے کی عادت ڈالیں, ویحفظن فروجهن, عفت و پاکدامنی کے جوہر کو سلامت رکھیں, شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں. یہ دونوں پیغام الگ الگ اللہ نے اپنے بندوں کو دیے ہیں. ہر انعام, ہر احکام کے اوپر اللہ پاک کی طرف سے انعام ہے. فرمایا کہ جو نظروں کی حفاظت کرتا ہے جیتے جی اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت اور ذائقہ چکھا دیں گے, ایمان کا مٹھاس محسوس کر کے دنیا سے جائے گا. اللہ کی جب یاد میں انسان لگتا ہے اللہ اللہ ایچ شیری است نام شیر و شکر می شود جانم تمام, اس طرح شہد شربت اور انگور انار آم کے اندر اللہ پاک نے پھل فروٹ میں ذائقہ اور مٹھاس رکھے ہیں, اللہ نے اپنی یاد میں بھی روحانی مٹھاس رکھا ہے. جب بندہ اللہ کی یاد میں لگ جاتا ہے اس کی روح اس کو وہ غذائیت ملنے لگتی ہے, تو پھر بندہ ذکر اللہ کے اندر بھی وہ حلاوت ایمانی وہ لذت ایمانی پاتا ہے کہ اس کے بغیر پھر اس کا جینا مشکل ہو جاتا ہے. تو اصلاح نفس کی طرف توجہ ہو کہ انسان کسی ایسے بندے مومن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لے کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہو, جس کے محفل اور مجلس میں بیٹھ کر دنیا کی حقیقت کھلتی ہو, آخرت کی فکر دامن گیر ہوتی ہو, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں. مختصر سی یہ تعریف ہے. کسی بھی اللہ کے نیک بندے کے پاس جب انسان بیٹھتا ہو تو اللہ کی یاد آتی ہو, اللہ کی محبت دل میں تازہ ہوتی ہو, اور اس کی محفل اور مجلس اور اس کی صحبت میں رہ کر دنیا کی حقیقت کھلتی ہو کہ اس کی وقعت اس کی حقیقت وہ بہت فانی اور جانے والی ہے, آخرت دائمی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار کو ہر نفس کو ہر زندہ زی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. فمن زحزح عن النار, جس کسی مرنے والے کو دنیا سے جانے والے کو دوزخ سے بچا لیا گیا, وادخل الجنہ اور جنت میں داخل کر دیا گیا, فقد فاز, اللہ پاک اسی کامیابی کا اعلان سنا رہے ہیں کہ یقیناً وہ کامیاب اور کامران ہو گیا, اس کی زندگی با مراد ہے, با مقصد وہ جی کر یہاں سے گیا ہے کہ زندگی ایسی پاکیزہ گزاری, عقائد میں بھی مضبوط اور پختہ تھا, عبادات بھی وقت پر انجام دیتا تھا, اور ساتھ میں معاملات اخلاقیات معاشرت ہر چیز میں وہ کھرا سکھا تھا. صاف ستھری سادہ مبارک مختصر زندگی ہے. اس کو اگر انسان صحیح توجہ کے ساتھ گزارنا چاہے کہ میرے اوپر نہ اللہ کا حق باقی رہے نہ اللہ کے کسی بندے کا حق باقی رہے, لین دین کے معاملات صاف ستھرے رکھے, کوئی قرض دیا ہوا ہے کوئی قرض دیا ہوا ہے, کسی کی امانت اپنے پاس ہے اپنی امانت کسی کے پاس ہے, لین دین کے مالی معاملات دیگر معاملات واضح طور پر لکھت پڑھت موجود ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات تمہاری بستر کے اوپر بسر نہ ہو مگر تمہارے تکیے کے نیچے تمہاری وصیت لکھی ہوئی ہو. کوئی معاملات اگر الجھے ہوئے ہیں, دوسرے انسانوں کے حقوق اپنے ذمے ہیں, اپنا حق کسی اور کے ذمے ہے, واضح طور پر دن تاریخ اپنے دستخط کے ساتھ واضح پیغام لکھا ہوا ہو, بیوی کو اپنے بچوں کو بتایا ہوا ہو کہ میری کام کی باتیں فلاں دراز میں محفوظ رکھی ہیں, خدا نخواستہ کچھ ہو جائے تو وہاں دیکھ لینا. صاف ستھری سلجھی ہوئی زندگی بسر کرنے والا مبارک جینا ہوتا ہے, اس کا اللہ پاک جانا بھی مبارک عطا فرماتے ہیں. الجھی ہوئی زندگی میں لسٹم پستم لین دین معاملات کی خرابی, دھوکے بازی امانت میں خیانت, قرض لے کر ہڑپ کر گئے اور میراث کا مال ہضم کر گئے, دیگر معاملات جو آیا ہضم کیا ڈکار نہ لی, آنکھ اگر اچانک بند ہو گئی, رات دن صبح و شام جانے والا ہمیں پیغام دے جاتا ہے کہ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گی, جانے والا وہ عمر کے معیار پر نہیں جاتا, مرد ہو عورت ہو بچہ ہو جوان ہو ادھیڑ ہو بوڑھا ہو صحت مند ہو مریض ہو, اچانک کبھی بھی کسی کا واپسی کا فیصلہ آیا یک لخت انسان دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے. آدمی کا جسم کیا ہے جس میں شہدہ ہے جہاں, ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان, خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں, چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسمان, موت کی پرزور آندھی جس دم آ ٹکرائے گی یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی. الا یا ساکن القصر المعلی, ستدفن عن قریب ان فی التراب، اے علی شان بلند و بالا محلات میں رہنے والوں، عن قریب وہ دن وہ تاریخ وہ وقت آنے والا ہے کہ تمہیں سپرد خاک کر دیا جائے گا۔ لہو ملک ینادی کل یوم، اس احکم الحاکمین کی طرف سے ایک پکارنے والا فرشتہ ہے جو ہر روز یہ پکار لگاتا ہے، لدو للموت وابنو للخرابی، پیدا ہوئے ہو تو انجام کار آخر موت پر ہوگا، تعمیرات جو کر رہے ہو عالی شان تعمیرات آخر کار انجام گرانے پر ہوگا۔ بڑی بڑی عالی شان عمارتیں تعمیر ہوتی ہیں، سال نہ صحیح صدیاں صحیح، صدیوں کے بعد وہ کھنڈر بن کے ملبے کا ڈھیر بن جاتی ہے۔ تو ایسی ناپائیدار زندگی کہ جو قیمتی سرمایہ ہے پوری آخرت کی زندگی کا دار و مدار اس دنیا کی زندگی کی محنت پر ہے، اس کے لیے اپنے نفس کی اصلاح ہو، فکر ہو، احساس ہو کہ میری زندگی جو گزری سو گزری آئندہ زندگی مجھے مبارک اور پاکیزہ گزارنی ہے، صاف ستھری سلجھی ہوئی سدھری ہوئی گزارنی ہے۔ اکابرین بزرگان دین ساری ساری زندگی اپنے بڑوں کی تربیت میں رہے، اپنے پیر و مرشد اپنے کسی استاد کی نگرانی میں رہے، اور جاتے جاتے عاجزی انکساری کا ایسے بیکر بن کر گئے۔ حضرت امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کے جھنڈے لہرا دیے، شہادت پہ جب آپ پر وار ہوا، ابو لؤلؤ مجوسی نے فجر کی نماز کے دوران آپ کا پیٹ خنجر سے چاک کر دیا، بری طرح کاٹ کے رکھ دیا کہ جب آپ کو دودھ پلایا گیا سارا دودھ پیٹ سے باہر آ رہا تھا۔ اطباء معالجین سمجھ گئے کہ یہ ناقابل علاج وار ہے، بس اس کے بعد پھر آپ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ لیکن جب جا رہے تھے بالکل آخری وقت شروع ہو گیا، نزع کی کیفیت تھی، آپ کے صاحبزادے کی گود میں آپ کا سر تھا، اس سے پہلے ایک صحابی آئے کہا مبارک ہو خوشخبری ہو آپ کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی خوشخبری دی تھی۔ فرمایا کہ چاہتا ہوں کہ لستم پستم نمٹ جاؤں، نہ مجھے کچھ ملے نہ میری کوئی پکڑ ہو، لا لی ولا علیہ، اللہ تعالیٰ بس معاوضہ نہ فرمائے، بھلے کچھ نہ بھی ملے لیکن گرفت اور پکڑ نہ ہو، ذمہ داری میری بڑی تھی۔ اور اس وقت بھی میں نے عرض کیا تھا، ایک نوجوان جانے لگا عیادت کر کے ٹخنے ڈھکے ہوئے تھے، فرمایا میرے بھتیجے ادھر آؤ ٹخنے اوپر کرو، اپنے کپڑے کا لباس کا ٹخنے کا حصہ کھولو، کپڑا اونچا کرو۔ جاتے جاتے بھی اپنے مومن مسلمان کی خیر خواہی ہمدردی، تو بالکل جو آخری لمحات شروع ہوئے، ملک الموت کی آمد تھی، نظر کی کیفیت تاری تھی، گود حضرت عبداللہ ابن عمر کی گود، سر حضرت عبداللہ ابن عمر کی گود میں تھا، فرمایا کہ بیٹا اب وقت آ چکا ہے واپسی کا، جلدی کرو میرا سر زمین پہ رکھ دو، شاید میرا خاک آلود چہرہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ ترس کھائے اور میری بخشش اور مغفرت فرما دے۔ تو بیٹے نے ادباً احتراماً تھوڑا سا وقت کو گزارنا چاہا کہ ابا جی کی روح میری گود ہی میں قبض ہو جائے، فرمایا تاخیر نہ کرو وقت باقی نہیں بچا، جلدی کرو میرا سر اپنی گود سے اتارو زمین پر رکھ دو۔ تو جاتے جاتے ایسے عاجزی کے ساتھ گئے ہیں کہ سر اپنا خاک آلود کر کے اللہ کے سامنے، اتنی بڑی ہستی عشرہ مبشرہ جن کا نام سر فہرست آپ نے فرما دیا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، یک بعد دیگر 10 مبارک صحابیوں کی خوشخبری سنائی ہے جنت کی، اس کے علاوہ بے شمار فضائل، لیکن اللہ کے آگے اپنی بے نیازی اپنی بندگی عجز و نیاز کا ایسا اظہار کہ عبداللہ جلدی کرو میرا سر زمین پہ رکھ دو، چاہتا ہوں کہ سر میرا خاک آلود ہو، اس حالت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہو، شاہ مغفرت فرما دے۔ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمہ اللہ ہمارے اکابرین میں گزرے ہیں، آخری وقت تھا، بیماری کی شدت تھی، علالت طویل تھی، دہلی سے لکھنؤ جا رہے تھے، تو آپ کے صاحبزادے حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامن برکاتہم نے یہ واقعہ بیان فرمایا۔ فرمایا کہ ابا جی کو لے کر جا رہے تھے، بڑی گاڑی تھی جس کی سیٹیں نکال دی، اس میں بستر بچھا لیا، علاج کے لیے لکھنؤ جانا تھا، تو ابا جی نے فرمایا کہ مرکز نظام الدین سے ہوتے ہوئے چلو، بیماری شدید ہے، طوالت علیل ہے، شاید کہ یہ میرا آخری سفر ہے، چاہتا ہوں کہ مرکز نظام الدین میں حضرت مولانا انعام الحسن صاحب دامن برکاتہم تم سے ملتا ہوا جاؤں، ان سے کچھ اپنے دل کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ گاڑی کو لے جاتے ہوئے مرکز نظام الدین لے گئے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمہ اللہ، جو وقت کے خود ایک ولی اور درویش اور بڑے اونچے درجے کے اللہ کے دوست تھے، ان کو اطلاع ہوئی کہ مولانا منظور نعمانی صاحب آئے ہیں، آپ فوراً اپنے اوپر کمرے سے نیچے اتر آئے کہ ان کو اوپر مت لانا، بیمار ہیں، تکلیف ہوگی۔ نیچے آئے دونوں بزرگ ایک سے بڑھ کر ایک, اللہ کے دوست ایک دوسرے کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. ان کی حالت بتا رہی ہے کہ واپسی کا سفر تیار ہے, اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رونے لگے. حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمہ اللہ, اللہ پاک درجہ بلند فرمائے, خود میں خاص عطا فرمائے, فرمانے لگے کہ حضرت زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزار دیا, جھولی خالی ہے, واپسی کا سفر ہے, اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا, پاس پلے دامن میں کچھ بھی نہیں. اور یہ کہہ کر زار و قطار رونے لگے کہ حضرت زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزار دیا, واپسی کا سفر ہے, جھولی خالی ہے, ڈر لگتا ہے جب اللہ میاں کو کیا منہ دکھاؤں گا. حضرت بھی زار و قطار رو رہے. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمہ اللہ فرمایا کہ حضرت آپ ہی جیسے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب بندے کی دل کی کیفیت یہ ہو جائے کہ وہ کہے ہائے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں, تو یہی تو وہ درد نایاب کی یاب ہے کہ آپ کو وہ مل گیا کہ اپنی انانیت کو ایسا فنا کر دیا کہ زندگی ساری قال اللہ قال رسول خدمت دین میں گزار کے جا رہے ہیں, لیکن احساس یہ کہ ہائے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. یہ احساس اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہنا ہوتا ہے کہ بندہ اپنی بندگی میں ایسی اپنی انا کو فنا کر دے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تعلق جوڑے ہوئے ہو, اس کی ذات کے اوپر اس کا بھروسہ ہو. کفن پہناؤ تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا, کفن پہناؤ تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا, یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی. اللہ پاک نے یہ سنت کا نور چہرے پر سجایا ہے, انسان اس نور کو اپنے چہرے پر سجا لے. یہ واحد سنت ہے جو انسان کے ساتھ کفن کے اندر لپٹ کر قبر میں بھی ساتھ جاتی ہے, روز محشر بھی انسان اسی سنت کے نور کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تموتون کما تحیون, فرمایا کہ تم لوگ جس طرح جیتے ہو اسی طرح تمہاری وفات ہوگی, جس طرح تمہاری وفات ہوگی اسی طرح تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. تموتون کما تعیشون وتبعثون کما تموتون, جیسے تمہاری زندگی تھی اسی حالت پر تمہاری موت واقع ہوگی, جس حالت پر موت واقع ہوگی اسی حالت پر دوبارہ تم زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے. تو اصلاح نفس کی فکر دامن گیر ہو, اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جڑنا, ان کے ساتھ تعلق قائم کر کے اپنے ظاہر اور باطن کو سنوارنا, اپنے نفس کی اصلاح کرانا, اپنے دل کو جلا بخشنا, اور وہ روحانی امراض جو طرح طرح کی بیماریوں کی شکل میں ہمارے زندگیوں میں رچ بس چکے ہیں ان سے دوری اختیار کرنا, یہ ہمارا اولین فریضہ ہے تاکہ انسان ہوش کی زندگی میں آئے اور صاف ستھری مبارک زندگی گزارنے والا بندہ خود اس کا جینا اس کو بتاتا ہے کہ الحمدللہ زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق ہو رہی ہے. فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, جو مجھ کو دیکھ لے اسے تیرا دیدار ہو جائے. پھر بندہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بن کر جیتا ہے, مبارک زندگی ہے, اس کے ذمے کسی کا کوئی حق نہیں ہوتا. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ ایسی مبارک دعائیں کرتے تھے, یا اللہ چلتے ہاتھ پاؤں یاد فرمانا, ساری زندگی عبادات میں لگا کے رکھنا, آخری نماز عشاء کی امامت کرا کے گئے ہیں اور گھر کے دروازے پر پہنچ کے اپنی دہلیز پر دم دے دی, ایک نماز بھی ابا جی کے ذمہ قضا نہیں تھی, اور ڈائری کے اندر ساری نصیحتیں سب تفصیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں, کھلی کتاب. اور فرمایا کہ جب میرا ایمان پر خاتمہ ہو جائے تو میری طرف سے شکرانے کے دو دو اور نہ پھر چار چار نفل شکرانے کے ادا کر دینا. ایسا مبارک خاتمہ کہ نماز کی امامت کرا کے گئے ہیں اور گھر پر پہنچے وہاں کچھ افراد آئے ہوئے تھے بچوں کو لے کے دم کرانے کے لیے, ان پر دم کیا ہے, دم کے اندر آیات قرآنی سورہ فاتحہ آیت الکرسی وغیرہ دیگر موعظتین وغیرہ پڑھی جاتی ہیں, درود شریف پڑھی جاتی ہے اور دعائیں ہیں, وہ پڑھ کے دم کیا جاتا ہے جو ابا جی نے ہم بچوں کو بھی اجازت دے رکھی ہے, وہ دم کیا ہے, دم والے گئے ہیں اور وہیں پر ہی اپنی دہلیز کے اوپر دم دے دی. اللہ تعالیٰ پھر جینا بھی مبارک عطا فرماتے ہیں, جانا بھی مبارک نصیب فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے, آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.